یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
جمعہ 5 اپریل، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں نادیہ سلیمان۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے کی پاکستان آمد، افغان امن مذاکرات میں پاکستان سے امیدیں ہیں کیا؟ تجزیہ کار نے کہا
کہ پاکستان نے طالبان کو ٹرک کے پیچھے لگا دیا، وہ طالبان کو اگر قطر تک لے آ سکتے ہیں تو یہ ان طالبان پر یہ بھی بات منوا سکتے ہیں کہ جا کر کوئی حل نکالو۔
سائنس ٹیچر لالا رخ کی سائنس کلاس دوسری کلاسز سے اتنی مختلف کیوں ہوتی ہے؟
پانی کے اندر ایکسپلوژنز کر رہے ہیں، وہ بلون راکٹس بنا رہے ہیں، آگ بھی نظر آئے گی آپ کو، ببلز بھی نظر آئیں گے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت مزیدار ہیں، لیکن عام طور پہ آپ انہیں ایک سائنس کلاس روم کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے۔
تفصیلاً یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد، خبریں سنیے نازیہ گلزار سے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلم خلیل زاد نے آج پاکستان کے دورے کے موقع پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے، جس میں ملک کی مجموعی صورتحال سمیت افغان مفاہمتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان کی مزید کیا مصروفیات رہیں، تفصیل آگے چل کر سیربین پروگرام میں سنیے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے قبائلی اضلاع کے لیے 10 سال کے خصوصی ترقیاتی پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج ضلع خیبر کے علاقے جمرود میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
پورے قبائلی علاقے کا ڈیولپمنٹ پیکیج جو ساری جماعتوں نے مان چکی ہیں، سارے صوبوں نے اپنا شیئر دیں گی اس کے اندر این ایف سی میں سے، ہر سال 100 ارب روپیہ قبائلی علاقے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ ہوگا اگلے 10 سال تک۔
پاکستان میں قومی احتساب بیورو نے مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا، تاہم کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ ادھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے کہا کہ نیب کی کارروائی قانون کے مطابق تھی۔ امریکی جریدے فورن پالیسی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے محکمہ دفاع کے اہلکاروں نے حال ہی میں پاکستانی F-16 طیاروں کی گنتی کی ہے اور وہ تعداد میں پورے ہیں۔ امریکی حکام کی جانب سے یہ بیان اس انڈین دعوے کے منافی ہے، جس میں انڈین فضائیہ نے کہا تھا کہ انہوں نے فروری میں ہونے والی جھڑپ کے دوران ایک پاکستانی F-16 طیارہ مار گرایا تھا۔ ادھر پاکستانی فوج کے ترجمان نے اس رپورٹ پر کہا کہ یہی پاکستان کا موقف بھی رہا ہے اور یہی سچ ہے۔ نیوزی لینڈ کی ایک عدالت نے کرائسٹ چرچ میں گزشتہ ماہ 2 مساجد پر حملہ کرنے والے ملزم کے ذہنی معائنے کا حکم دے دیا ہے۔ آج ملزم برینٹن ٹرینٹ کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتی سماعت میں پیش کیا گیا۔ عالمی خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایسی مال گاڑی جسے رفتار میں بیل گاڑی بھی پیچھے چھوڑ دے، یہ مال گاڑی پاکستان میں کہاں چلتی ہے؟ پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا۔ پہلے سیربین کا بڑا موضوع، امریکی نمائندہ برائے افغانستان مفاہمتی عمل زلم خلیل زاد 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے، جس کے دوران وہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں کی۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہیں سحر بلوچ۔
امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل امبیسیڈر زلم خلیل زاد نے وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے دوران کہا کہ مذاکرات کا انعقاد افغان مفاہمتی عمل کا اہم جزو ہے۔ آج اسلام آباد میں وفود کی سطح پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی وفد کی نمائندگی امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل زلم خلیل زاد کر رہے ہیں۔ 2 روزہ مذاکرات کے دوران افغان مفاہمتی عمل میں ہونے والی پیش رفت سمیت خطے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے اہم دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس بارے میں آج وزارت خارجہ کے دفتر میں بھی کوئی خاص پیغام شائع نہیں کیا بلکہ اپنے موجودہ بیان کو ایک بار پھر دہرایا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے زلمے خلیلزاد کی آمد پر پہلے سے جاری بیان دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے قومی مفاد کا خیال رکھے گا۔ اسلام آباد آنے سے ایک دن پہلے زلمے خلیلزاد نے افغانستان کے بامیان، جاؤزجان اور پروان صوبے میں ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات تب تک بہتر نہیں ہوں گے جب تک اسلام آباد کابل میں اپنی پالیسی پر نظر ثانی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کے ساتھ ساتھ اسلام آباد اور کابل کے درمیان بھی ایک معاہدہ طے پائے گا جس کا مقصد پاکستان کا افغانستان میں تعمیری کردار ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کا ایک اہم مقصد پاکستان کی طرف سے افغانستان میں مداخلت کو روکنے کا ہے۔ زلمے خلیلزاد اسلام آباد میں دو روزہ دورے کے دوران پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے بھی ملاقات کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے ملاقات کے دوران ان کو بتایا کہ افغانستان میں امن و استحکام پاکستان سمیت پورے خطے کے بہترین مفاد میں ہیں۔ یاد رہے کہ افغان امن عمل کے لیے نمائندہ خصوصی اور پاکستان کے وفود کے درمیان یہ چوتھی ملاقات ہے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا اہم مقصد افغانستان میں 18 سال سے جاری جنگ کو روکنے اور امریکی افواج کے انخلا کا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے صحافی سمیع یوسفزئی نے بی بی سی کو بتایا کہ زلمے خلیلزاد کا افغان امن مشن مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔
طالبان کے ساتھ مذاکرات تو مسلسل ہو رہی ہے لیکن بنیادی جو باتیں ہیں اس پر آگے بات نہیں جا رہی ہے، کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری طرف افغان حکومت کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کافی پیچیدہ اور میرے خیال میں سرد پڑ گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ زلمے خلیلزاد کے پاس پاکستان ایک آخری راستہ ہے۔
ان کا خیال ہے کہ پاکستان نے طالبان کو ٹرک کے پیچھے لگا دیا، وہ طالبان کو اگر قطر تک لے سکتے ہیں تو یہ ان طالبان پر یہ بھی بات منوا سکتے ہیں کہ جا کر کوئی حل نکالو۔
طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کو امریکی پالیسی میں ایک اہم تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن امریکہ کی وزارت خارجہ نے خود کو ایک معاون کے طور پر ان مذاکرات کا حصہ بتایا ہے اور ساتھ ہی اس بات پر اصرار بھی کیا ہے کہ افغانستان میں امن لانے کے لیے اگر طالبان کو امن عمل کا حصہ بننا ہے تو افغان حکومت کو شامل مذاکرات رکھنا ہوگا۔ سحر بلوچ، بی بی سی، اسلام آباد۔
ادھر افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ مغربی صوبے بادغیس میں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی کے نتیجے میں دونوں جانب ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد درجنوں میں ہے۔ بادغیس میں کیا صورتحال ہے یہ جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا کابل میں ہمارے ساتھی سعید انور سے اور ان سے پوچھا کہ طالبان کے خلاف گزشتہ رات سے جاری کارروائی کے بارے میں حکام کا کیا کہنا ہے۔
آج افغانستان کے وزارت دفاع نے ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ گزشتہ رات سے اسپیشل فورسز اور پولیس کے اسپیشل یونٹ بادغیس کے ضلع مرغاب پہنچ چکے ہیں اور طالبان کے خلاف شدید لڑائی وہاں جاری ہے اور ہوائی اور زمینی آپریشن گزشتہ رات سے شروع ہوئی ہے جن علاقوں میں طالبان ضلع مرغاب کے ضلعی ہیڈ کوارٹر کے قریب آ چکے تھے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ اب ان علاقوں سے پسپا ہو چکے ہیں۔ وزارت دفاع نے یہ بھی کہا ہے کہ طالبان کو بھاری جانی نقصان ہوا ہے، تاہم تفصیل نہیں بتایا اور کہا گیا ہے کہ طالبان کی جانی نقصان کے بارے میں آپریشن کے ختم ہونے کے بعد معلومات فراہم کی جائے گی۔
جی اچھا، یہ کہیے گا کہ حالیہ واقعات کے بعد ایسا لگتا ہے کہ امن مذاکرات کی کوششوں کے باوجود طالبان پوری شدت اور قوت سے اب بھی سرگرم ہیں، کابل میں اس پہ کیا رائے ہے؟
یہی تصور ہے کہ جب طالبان امریکہ کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے اور قطر میں ایک پھر طالبان امریکہ کے درمیان گفتگو ہونے کا توقع ہے تو وہ حملوں میں تیزی لائے ہیں تاکہ مذاکرات کے میز پر وہ زیادہ ڈیمانڈ سامنے رکھ سکے، لیکن دوسری جانب افغان حکومت اور افغانستان کے دفاع اور داخلہ کے حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ طالبان کے حملوں میں تیزی آئے ہیں تو افغان فورسز بھی طالبان کے خلاف حملوں میں شدت لایا ہے، نہ صرف بادغیس میں، کئی صوبوں میں ہوائی اور زمینی حملے طالبان کے خلاف شروع کی گئی ہے۔
کابل سے نامہ نگار سعید انور افغان صوبے بادغیس کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ امریکہ نے جرائم کی عالمی عدالت کے وکلاء کے امریکہ میں داخل ہونے کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں۔ فچو بینسونا افغانستان میں تعینات امریکی اور اس کے اتحادی ملکوں کے فوجیوں کے خلاف جنگی جرائم کے الزامات کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سنیے فراز ہاشمی سے۔
جرائم کی عالمی عدالت نے سن 2016 میں ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ افغانستان میں خفیہ قید خانوں میں امریکی سی آئی اے کے اہلکاروں کی طرف سے قیدیوں پر مبینہ طور پر تشدد کیے جانے کے واقعات پر یقین کرنے کے لیے معقول بنیاد موجود ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ افغان حکومت اور طالبان بھی سن 2001 سے جاری اس لڑائی میں جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے گزشتہ ماہ واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے افغانستان میں مبینہ جنگی جرائم کی تحقیقات کرنے والے آئی سی سی کے وکلاء کے ویزے منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا۔
اگر آپ امریکی اہلکاروں کے خلاف آئی سی سی کی مجوزہ تحقیقات کا حصہ ہیں تو آپ کو یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو ویزا ملے گا اور آپ کو امریکہ میں داخلے کی اجازت مل جائے گی۔ امریکہ وہ اقدامات اٹھائے گا جو قانون کے مطابق ہیں اور اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے معاہدے کے تحت ہماری ذمہ داری ہے۔
انہوں نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے خلاف مزید اقدامات کرنے کا بھی اشارہ دیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس بات پر بھی اصرار کیا کہ امریکہ میں ایسے سخت قوانین موجود ہیں جو جنگ کے دوران نامناسب رویے کے مرتکب فوجیوں سے نمٹ سکیں۔ The first and highest obligation
of our government is to protect its citizens. ہماری حکومت کی پہلی اور بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے اور موجودہ انتظامیہ اپنے فرائض ادا کرے گی۔ امریکہ کی قانون کی پاسداری، جواب دہی اور انصاف سے غیر متزلزل عزم دوسرے ملکوں کے لیے قابل تقلید اور ایک مثال ہے۔
انہوں نے آئی سی سی کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ کے انصاف کے نظام کو نشانہ بنا رہی ہے اور ابھی دیر نہیں ہوئی کہ وہ اپنا راستہ بدل لے۔ آئی سی سی کی طرف سے تحقیق کرنے والی فچو بینسونا نے کہا کہ ان کا ادارہ بغیر کسی خوف اور لالچ کے اپنا کام جاری رکھے گا۔ آئی سی سی اقوام متحدہ کے معاہدے کے تحت سن 2001 میں بنائی گئی تھی اور برطانیہ سمیت دنیا کے 123 ملک اس کے رکن ہیں۔
فراز ہاشمی بتا رہے تھے امریکہ نے جرائم کی عالمی عدالت کے وکلاء کے ویزے کیوں منسوخ کیے۔ سائنس کا مضمون اور پڑھائی، یہ دونوں چیزیں اسکولوں میں اکثر بچوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہیں، مگر اسی مشکل کو آسان کرنے کے لیے لالہ رخ لاہور میں مختلف اسکولوں میں جا کر اپنے سائنس شوز کرتی ہیں۔ ان شوز میں عام پڑھائی سے کیا مختلف ہے، سنیے موسیٰ یاوری کی زبانیں۔
میرا پورا بچپن اسکول میں سائنس کے مضامین سے بھاگتے ہوئے گزرا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مجھے پڑھائی پسند نہیں تھی، بلکہ میں پوزیشن ہولڈر ہوا کرتا تھا، مگر سائنس یا سائنسی مضامین میری سمجھ سے باہر تھے۔ بہت سالوں بعد جب پچھلے دنوں میں لاہور کے ایک نجی اسکول میں گیا اور وہاں بچوں کو ہنستے کھیلتے اور اچلتے کودتے سائنس کے مختلف تجربات کرتے دیکھا تو مجھے اپنے بچپن پر ترس آنے لگا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس اسکول میں یا ان کے پڑھانے کے انداز میں فرق تھا تو ایسا ہرگز نہیں تھا۔ یہ سب کمال لالہ رخ اور ان کی ٹیم کا تھا۔ لالہ رخ مختلف اسکولوں میں جا کر بچوں کے لیے مختلف سائنس کے پروگرام منعقد کرواتی ہیں۔
ہمارے کام کا مقصد یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ بچوں کو صرف کتابوں یا ڈیفینیشنز اور فارمولاز کے تھرو ہی نہ صرف سکھائی جائے اور پڑھائی جائے۔ تو ہمارے جو سائنس شوز ہیں اور ہماری جو سائنس کی ورک شاپس ہیں، وہ سائنس کو ایک بہت مزیدار کھیل کے ذریعے بچوں کی طرح ہم بچوں کے پاس لے کے جاتے ہیں، تاکہ بچے کھیل کھیل میں سائنس کو سمجھ سکیں اور دیکھ سکیں کہ سائنس ان کی عام دنیا اور ایوری ڈے لائف کے ساتھ کیسے جڑی ہوئی ہے۔ تو ہماری جو کلاس روم ہوتی ہے وہ ایک عام کلاس روم سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ ہماری کلاس روم میں آپ دیکھیں گے کہ بچے جو ہیں وہ پانی کے اندر ایکسپلوژنس کر رہے ہیں، وہ بلون راکٹس بنا رہے ہیں، آگ بھی نظر آئے گی آپ کو، ببلز بھی نظر آئیں گے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت مزیدار ہیں، لیکن عام طور پہ آپ انہیں ایک سائنس کلاس روم کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے۔
انہوں نے خود اپنی تعلیم ناروے میں حاصل کی اور وہاں ایک ایسے ادارے کے ساتھ 5 سال تک وابستہ رہیں جو اس سوچ پر عمل پیرا ہیں کہ سائنس کے مضامین میں بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ وہ خود پاکستان میں گزشتہ 3 سالوں سے کام کر رہی ہیں اور اس دوران انہوں نے اب تک تقریباً 30,000 بچوں تک رسائی حاصل کی ہے۔
ان بچوں کو ہم نے ریچ آؤٹ کیا یا انگیج کیا ہے تھرو آر پارٹیسپیشن ان ڈفرنٹ سائنس فیسٹیولز۔ اس کے علاوہ ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں اسکولس کے ساتھ، اور یہ اسکولس ڈفرنٹ طرح سے ہوتے ہیں۔ یہ پرائیویٹ اسکولس بھی ہو سکتے ہیں، لو انکم اسکولس بھی ہوتے ہیں، پبلک اسکولس بھی ہوتے ہیں، چیریٹیبل اسکولس بھی ہوتے ہیں۔ میرے لیے سب سے بڑی جو خوشی اور سب سے بڑا اطمینان جو ہوتا ہے، جب میں بچوں کے چہرے پہ جو خوشی دیکھتی ہوں، جیسے ہم ایک کلاس روم میں جاتے ہیں اور جیسے ہم پڑھانا شروع کرتے ہیں، جو بچوں کے چہرے پہ اور ان کی آنکھوں میں جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، جو چمک ہوتی ہے، جس طرح سے وہ बिल्कुल उछल के हमें कह रहे होते हैं कि मुझे भी करना है और मुझे भी सीखना है।
लाला चाहती हैं कि बच्चों में ना सिर्फ साइंस में दिलचस्पी बढ़े बल्कि उनमें सवाल करने की काबिलियत और उनमें तजस्सुस बढ़े ताकि उनकी तख्लीकी सलाहियतों में मजीद इजाफा हो। मुसा यावरी, BBC लाहौर।
یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا، ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں اور پھر سیربین میں دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے۔
سیربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور BBC اردو کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں آسیہ انصر۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف سلیکٹر اور سابق ٹیسٹ کرکٹر انضمام الحق نے صوبہ خیبر پختونخوا کے انڈر 17 ٹیلنٹ ہنٹ کے شارٹ لسٹ ہونے والے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ 55 شارٹ لسٹ ہونے والے کھلاڑیوں کی 4 ٹیمیں ترتیب دی جائیں گی، جن کے درمیان ون ڈے اور T20 میچز کے مقابلوں کے بعد کیمپ کے لیے 20 کھلاڑی منتخب کیے جائیں گے۔ انڈین پریمیئر لیگ میں آج رائل چیلنجر بنگلور اور کولکتہ نائٹ رائڈرز کے درمیان میچ بنگلور میں کھیلا جا رہا ہے۔ فٹ بال پریمیئر لیگ میں آج ساؤتھ ہیمپٹن کا مقابلہ لیورپول سے ہوگا۔ پریمیئر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر اس وقت مانچسٹر سٹی 80 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، لیورپول 79 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور ٹاٹنہم ہاٹسپر 64 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ ٹاٹنہم ہاٹسپر فٹ بال کلب کے دفاعی چیمپئن ڈینی روز نسل پرستی کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر مایوس ہیں۔ ڈینی روز سمیت متعدد کھلاڑیوں کو مونٹینیگرو میں ہونے والے یورو 2020 کوالیفائر کے دوران نسل پرستی پر مبنی فقروں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
اسٹیڈیم میں بہت سے ناسمجھ لوگ بیٹھے تھے جو مسلسل نسل پرستی پر مبنی فکرے کستے رہے، اس کی روک تھام کے لیے انہیں بھاری جرمانہ اور سزائیں دینا ضروری ہیں۔
پیٹر کینوک صحت خرابی کے باعث کچھ عرصے کے لیے پروفیشنل سائیکلنگ نہیں کر سکیں گے۔ برطانوی روڈ ریسنگ چیمپئن 2014 اور 2015 میں ٹیم اسکائی رائٹ کے سرگرم کھلاڑی رہ چکے ہیں۔ سعودی خاتون ریما جوفالی فارمولا کار ریسنگ میں حصہ لیں گی۔ سعودی عرب میں خواتین پر ڈرائیونگ کی پابندی کے خاتمے کے بعد وہ پہلی سعودی خاتون ہیں جو برطانوی فارمولا کار ریس میں حصہ لے سکیں گی۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی آسیہ انصر سے، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایک نظر ڈالتے ہیں BBC اردو کی ویب سائٹ پر، جہاں کرنجیت اہلوالیہ کی کہانی موجود ہے۔ شوہر کے تشدد سے تنگ آ کر اسے جلا دینے والی خاتون، جنہوں نے برطانیہ میں ماہرین قانون کو ایسی خواتین کی مشکلات سے آگاہ کر کے گھریلو تشدد کے بارے میں قوانین کو تبدیل کروایا۔ بہت پاورفل اسٹوری ہے، ضرور پڑھیے گا۔ آپ میں سے کئی نے طالب علمی کے زمانے میں رابرٹ لوئس کی نظم فرام اے ریلوے کیریج ضرور پڑھی ہوگی، جس میں شاعر ایک تیز رفتار ٹرین کا ذکر کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک مال گاڑی ایسی بھی ہے جس کی رفتار بیل گاڑی سے بھی کم ہے۔ یہ ٹرین کوئی عام ٹرین نہیں بلکہ پاکستان اور ایران کے درمیان چلنے والی فریٹ ٹرین ہے۔ طالبندین سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
یہ مال گاڑی جب کوئٹہ سے روانہ ہوتی ہے تو ڈرائیور کے ذہن میں کئی خدشات اور خطرات ہوتے ہیں کہ کہیں ڈبے پٹڑی سے نہ اتر جائیں یا ٹرین صحرا میں نہ پھنس جائے۔ دونوں صورتوں میں یہ سفر نہ خوشگوار بن جاتا ہے۔ محمد اسحاق گزشتہ 2 سالوں سے کوئٹہ زائدان لائن پر ٹرین چلا رہے ہیں۔ میری ان سے ملاقات پدک کے مقام پر ہوئی، جہاں ایک درجن کے قریب مزدور ٹرین کی پٹڑیوں سے ریت ہٹا رہے تھے، جبکہ ٹرین انتہائی دھیمی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ صورتحال کس قدر دشوار ہے، سنیے محمد اسحاق کی زبانی۔
یہ انٹرنیشنل ٹرین جا رہی ہے، فارن کنٹری جا رہی ہے، ٹریک کی کنڈیشن بہت ہی خستہ ہے، جو اتنی کم سپیڈ ہے، یعنی یہ ٹریک اب دیکھیں نا، نظر بھی نہیں آ رہا بالکل اس کا جو اوپر وہ ایک ہلکا سا، حالانکہ اس کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ ہوا کی وجہ سے ساری ریت جو ہے نا وہ ٹریک کے اوپر آ جاتی ہے، اس کو پھر صاف کرنے میں اور ریت کو آگے سے ہٹانے میں لیبر کافی کام کرتی ہے، اس وجہ سے پھر گاڑی ڈیٹین ہوتی ہے۔
یہ مال گاڑی 40 ڈبوں پر مشتمل ہوتی ہے، جن میں سے صرف چند میں ہی مال ہوتا ہے، جبکہ باقی تمام ڈبے خالی ہوتے ہیں۔ واپسی پر ایران سے یہ سیمنٹ، ڈامر، ٹائلز و دیگر سامان لاتے ہیں۔ دال بدین سے کوئٹہ تک کئی مقامات پر مال گاڑی کے ڈبے پٹری سے اترے ہوئے نظر آتے ہیں، جو حادثے کا شکار ہوئے۔ ایک جگہ پر ریلوے کے کچھ ملازم بال سلیپر تبدیل کرتے ہوئے نظر آئے، جن کا انچارج محمد حنیف تھا۔
ابھی جو نا تقریباً ایک ماہ پہلے ادھر ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یہ جو نا سلیپر وغیرہ سب کچھ اس نے توڑ دیا۔ ابھی ایمرجنسی میں ہم لوگ جو نا یہ سیمنٹ کی سلیپر اس کی جگہ ڈال رہے ہیں۔
کوئٹہ سے زائدہ تک سفر کرنے والا اسٹاف جہاں سخت گرمی و سردی کا مقابلہ کرتا ہے، وہاں انہیں سخت رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں انہیں نہ تو کوئی الاؤنس ملتا ہے نہ کوئی سہولت۔ ڈرائیور محمد اسحاق نے یہ شکایت کئی بار کی۔
کوئٹہ سے پانی بھرتے ہیں، پھر ایران سے پانی بھرتے ہیں، ایران کے اندر ہم سٹے ہوتے ہیں ہمارا، تو پھر ان کی کرنسی میں ہمیں سب کچھ خرید کے اپنے لیے جو ہے کھانا پینا پڑتا ہے۔ اب گاڑی تو دو دن، تین دن، چار دن، پانچ پانچ دن تک اندر جو ہے سٹے ہو جاتا ہے، تو وہ ایرانی گورنمنٹ ہمیں صرف ایک ٹائم جو ہے کھانا پرووائڈ کرتی ہے۔
حکومت پاکستان ایران کے ساتھ تجارت میں اضافے کے علاوہ اسی روٹ پر مسافر ٹرین چلانے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ 2018 میں اس سروس کی بحالی کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یاد رہے کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں زائرین محرم کے دنوں میں ایران جاتے ہیں، جو اس وقت کوئٹہ سے بذریعہ بس روانہ ہو رہے ہیں۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر انہیں ایف سی کی نگرانی میں تافتان پہنچایا جاتا ہے، جہاں سے وہ ایران روانہ ہوتے ہیں۔ مسافر ٹرین کی بحالی کی صورت میں ان کی مشکلات بھی کم ہو سکتی ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، دال بدین۔
ایران پر بین الاقوامی پابندیوں کے باعث پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایرانی قونصل خانے کا اکاؤنٹ بند کیا گیا ہے۔ اکاؤنٹ بند ہونے کی وجہ سے کوئٹہ سے ایران کے ویزوں کے اجرا کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے، جس کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کوئٹہ سے محمد قاسم رپورٹ کر رہے ہیں۔
کوئٹہ میں ایرانی قونصل خانے کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر قونصل خانے کے اکاؤنٹس کی بندش کی تصدیق کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے باعث قونصل خانے سے ویزوں کی اجرا کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کوئٹہ کے ایک ٹریول ایجنٹ نعیم الرحمان نے یہ بتایا۔
کونسلیٹ سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، وہ ہمیں ویزا پروسیس کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ویزا لیں گے اس کے بابت جو فیس کونسلیٹ کی فیس ہوتی ہے وہ کونسلیٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔ جب ہم نے بینک مینیجر سے رابطہ کیا تو بینک مینیجر نے ہمیں کہا کہ ہم نے ایرانی کونسلیٹ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کو ہم نے سیز کر دیا، بند کر دیا۔
بلوچستان سے تاجروں اور مزدوروں کی ایک بڑی تعداد تجارت اور محنت مزدوری کے لیے ایران جاتی ہے، جبکہ معنی زائرین کی بھی ایک بڑی تعداد اسی قونصل خانے سے ویزے لے کر ایران جاتی ہے۔
ہمارے شہر کے چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں، جاتے ہیں وہاں پہ کام کاج کرتے ہیں۔ کوئی میجورٹی جو ہمارے یہاں سے بندے جاتے ہیں وہ مزدور طبقہ ہے، اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ ہمارے زائرین ہیں، تو اگر حساب لگایا جائے تو اس وقت پر مہینہ یعنی 5,000-10,000 کے قریب زائرین جاتے ہیں زیارتوں کے لیے۔
کوئٹہ میں ایرانی قونصل خانے کا اکاؤنٹ ابھی بینک کمپلیکس برانچ میں تھا۔ رابطہ کرنے پر بینک کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کی ہدایت پر قونصل خانے کا اکاؤنٹ بند کیا گیا ہے۔ محمد قاسم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے۔
میں نہیں سمجھتا کہ 100% میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں ریجن کی کرکٹ میں۔
باہر لیگ سے پارٹیسپیٹ کرنے سے مجھے کافی ایکسپوزر ملا ہے۔
پاکستانی کرکٹرز کی فارم اور فٹنس کے مسائل، ڈپارٹمنٹل کرکٹ تاریک راہوں پر، اور فٹ بالر کلیم اللہ کا کرغستان سے عراق تک کا سفر۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے پاکستانی ٹیم کن کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی، اس کا فیصلہ 15 اور 16 اپریل کو ہونے والے فٹنس ٹیسٹ کے بعد ہی ہوگا۔ آسٹریلیا کے خلاف حالیہ ون ڈے سیریز میں کچھ کھلاڑی فٹ نہیں تھے اور کئی آؤٹ آف فارم۔ ورلڈ کپ سامنے دیکھ کر سلیکٹرز اور ہیڈ کوچ مکی آتھر یقیناً پریشان ہوں گے۔ پریشانی میں اضافہ تو ان کھلاڑیوں کے بھی ہوا ہے جو حبیب بینک کی کرکٹ ٹیم سے وابستہ تھے اور اسے اس سال قائد اعظم ٹرافی کی چیمپئن بھی بنوا دیا، لیکن انتظامیہ نے پوری کی پوری ٹیم ہی ختم کر دینے کا فیصلہ کر ڈالا۔ اس فیصلے کو پاکستان کرکٹ بورڈ اور اس کے پیٹرن یعنی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ڈومیسٹک کرکٹ کو علاقائی بنیادوں پر استوار کرنے کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں سابق ٹیسٹ کرکٹر ندیم خان کو زحمت دی، جن کی اپنی ٹیم یو بی ایل کچھ عرصہ پہلے ہی ختم کی گئی ہے۔ ندیم خان سے میں نے پوچھا کہ کیا واقعی پاکستانی کرکٹ کو ریجنل سطح پر ہونا چاہیے؟
سلیکشن کے ضرور مسئلے مسائل ہیں ریجن کی کرکٹ کے اندر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو سسٹم ہے بائی ووٹ لوگ آتے ہیں، اور جب وہ ووٹ کے تھرو آتے ہیں تو ان کلبس کے پلیئرز کو بھی ان کو کھلانا پڑتا ہے جن کے ووٹ پہ ان کو کامیابی ملتی ہے۔ تو یہ ایک سسٹم اس طرح کا چل رہا ہے جہاں پہ یقیناً میں نہیں سمجھتا کہ 100% میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں ریجن کی کرکٹ میں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو نیا یہ سسٹم لانا چاہتے ہیں اس میں سلیکشن کون کرے گا، ان ریجنز کو چلائے گا کون، اور کتنا پروفیشنلی چلایا جائے گا، کس طریقے سے وہ اپنا بھی ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے ان کو جو ہے اسپانسرشپ ساتھ میں ملتی ہے، اور تیسری چیز کہ کرکٹ بورڈ اس کرکٹ میں کتنا پیسہ ڈالتا ہے۔ تو یہ سب کچھ آگے دیکھنا ہوگا۔ پاکستان میں کیونکہ ابھی یہ انفراسٹرکچر نہیں ہے تو یقیناً کرکٹ بورڈ کو بہت مشکلات آئیں گی اس کو آرگنائز کرنے میں، اور یقیناً پلیئرز کو جو کہ پروفیشنل پلیئرز ہیں ان کو یقیناً بہت مشکلات آئیں گی، اور اسپیشلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کی ایج 30 سے اوپر نکل گئی ان کو بہت ہی زیادہ مشکل آئے گی۔ آل آف اے سڈن آپ کی جابز جائیں گی اور بہت مشکل ہوگا کہ ان کو نئے کانٹریکٹس ملے۔
ندیم خان سے میرا آخری سوال تھا کہ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ڈپارٹمنٹس اور فرینچائزز ریجنل ٹیموں کی مالی سرپرستی کریں، کیا یہ ممکن ہوگا؟
فرینچائز اونرز کا ان ریجنز کو لینا اس سسٹم کے تحت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے کہ وہ لیں، جب تک کہ اس سسٹم کو تبدیل نہیں کیا جائے گا کہ جہاں پہ میرٹ نہیں ہے، جہاں پہ اس کو پروفیشنلی نہیں چلایا جا رہا ہے، جہاں اس کی کمرشل کوئی ویلیو اس وقت تک نہیں بنی ہوئی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی بھی ڈپارٹمنٹ یا کوئی بھی ریجن اس کو ایز اٹ از لے گا۔
پاکستان کے انٹرنیشنل فٹ بالر کلیم اللہ نے بین الاقوامی پروفیشنل لیگ کھیلنے کا آغاز کرغستان سے کیا تھا، اور پھر امریکہ اور ترکی سے ہوتے ہوئے اب وہ عراق کی پریمیئر لیگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں نے کلیم اللہ سے پوچھا کہ کتنا فائدہ ہوا ہے آپ کو ان بین الاقوامی لیگز کھیلنے سے۔
باہر لیگ سے پارٹیسپیٹ کرنے سے مجھے کافی ایکسپوزر ملا ہے، اور خاص کر مجھے کانفیڈنس بہت زیادہ مل جاتے ہیں، کیونکہ میں ایک اگر آج میں عراق لیگ میں کھیل رہا ہوں تو یہ سب کچھ جو ہے یہ مجھے باہر لیگوں سے پارٹیسپیٹ کرنا اور اچھے کلبوں کے سامنے کھیلنا، اور تب مجھے یہاں پہ ان لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ دیا اور یہاں پہ سائن کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے پلیئر کی کانفیڈنس ان کے فٹ بال میں زیادہ نکھار آ جاتا ہے، کیونکہ اگر اب وہ ڈفرینٹ لیگوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔
کلیم اللہ سے میں نے پوچھا کہ عراق کے حالات جس طرح رہے ہیں، کیا ان سے آپ خوفزدہ نہیں ہوئے؟
عراق ہم لوگ ہمیشہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو ان کے حالات وار ہمیشہ ان کے اوپر حالات خراب ہوتے ہیں۔ میں بھی پہلے اس بارے میں سوچا، پھر بعد میں اس کے اوپر میں نے سرچ کیا اور لوگوں سے پوچھا اور فٹ بال پلیئر سے پوچھا جو عراق میں ہے میرے جان پہچان والے، اس نے کہا کہ یہاں پہ کبھی فٹ بال اور اسپورٹس میں ایسا سچویشن نہیں آیا کہ جس سے فٹ بال روکا ہو، کیونکہ یہاں پہ ایف سی چیمپئنز لیگ ان کے کلبس کھیلتے ہیں، ایف سی چیمپئنز لیگ جو ایشیا کے بڑے کلبس جو ہیں وہ ہوم اینڈ اوے میچز کھیلتے ہیں، تو وہاں پہ ٹیمیں آتے ہیں اور یہاں پہ ہزاروں لوگ میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، 30 سے 40 ہزار لوگ آتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے، اور باہر کے کلبس آتے ہیں ایشیا کے جو جتنے بھی ہیں، تو تب میں نے دیکھا یہاں پہ حالات ٹھیک ہے۔ جب میں یہاں پہ ابھی آیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جتنا امن ہے مجھے نہیں لگتا جس طرح میں نے سوچا تھا، بالکل اس سے ڈفرینٹ ہے۔
اور کلیم اللہ کی اسی گفتگو کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کی ایڈیٹر تھی نازش ظفر، پروڈیوسر فراز ہاشمی، اسٹوڈیو مینیجر تھے اسرار الحق، نادیہ سلیمان سمیت پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ آخر میں عالمی خبروں کی سرخیاں سنیے نازیہ گلزار سے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد نے آج پاکستان کے دورے کے موقع پر اہم عسکری اور سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں اندرونی سیکیورٹی پر مامور رینجرز اہلکاروں کو ہٹا کر سرحد پر بھیج دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پولیس کے کمانڈوز کی تعیناتی کی گئی ہے۔ سعودی عرب نے خواتین کے حقوق کے سرگرم کارکنوں سے رابطے کے شبے میں کم از کم 7 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ S-400 ڈیفنس میزائل نظام کی خریداری کے لیے کام مکمل ہو چکا ہے۔ برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے نے یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک سے بریگزٹ کی مدت میں اس سال جون کے اختتام تک مزید توسیع کی درخواست کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔